الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أولئك هم المؤمنون حقا وقال في موضع آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے مالک روز مکافات کو راضی کر لے حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے میں منصور ہوں مجھے دار و رسم سے نہ ڈرا میرے ہونٹوں پہ انل حق کی صدا رہنے دے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام قومی سنی کنوینشن کے غیور مسلمانوں اور فیصل آباد ڈویژن میں دور دراز سے آئے ہوئے کارکنوں سپاہ صحابہ کے ساتھیوں بریلوی دیوبندی آل حدیث نوجوانوں آج پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد اور اہم موقع پیش آیا ہے کہ جس طرح کسی وقت قادیانیت کے کفر کے لیے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا آج شیعت کے کفر کو منوانے کے لیے اہل سنت اسی طرح ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر آل پاکستان سنی مجلس عمل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور اس کنونشن میں آج صبح سے لے کر شام تک کئی ہزار علماء شریک ہوئے اور انہوں نے خطیب پاکستان مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب کو سرپرست اور شیر پیشہ حریت حضرت مولانا علامہ بشیر احمد چشتی گولڑوی کو کنوینر اور پروفیسر ساجد میر کو معاون کنوینر مقرر کیا. یہ سنی مجلس عمل کیا کرے گی؟ سنی مجلس عمل کا کیا پروگرام ہوگا؟ یہ اس کے نام سے ظاہر ہے اور آپ کو پونے دو سال پہلے سے ہونے والے واقعات کا بخوبی علم ہے کہ مولانا حق نواز جھنگلی کو شہید کیا گیا، ان کے قتل کی سازش آج تک بے نقاب نہیں ہوئی. ان کی شہادت سے پہلے یہ سلسلہ جب چلا تھا، حضرت مولانا احسان اللہ فاروقی صاحب کی شہادت سے یہ سلسلہ چلا ہے، اور اس کے بعد علامہ احسان الہی ظہیر، مولانا حبیب الرحمان یزدانی کی المناک شہادتوں کے واقعات پیش آئے. لیکن ہمارے حکمران انتہائی بے حسی کے ساتھ ان علماء کے قتل عام پر خاموش رہے. یہی وزیر اعظم جو اس وقت وزیر اعلی تھے، انہی کے دور میں مولانا احسان اللہ فاروقی شہید ہوئے، انہی کے دور میں مولانا علامہ احسان الہی ظہیر شہید ہوئے، مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید ہوئے، اور باقی کئی علماء شہید ہوئے. اور اس کے بعد یہی پنجاب کے وزیر اعلی تھے کہ مولانا حق نواز جھنگلی شہید ہوئے، اور میاں نواز شریف کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ مولانا حق نواز جھنگلی کے جنازے میں شریک ہو، یا ان کی بیوہ کے ساتھ یا ان کے کارکنوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے طور پر ایک بیان بھی جاری کرے. وہ صادق گنجی کے جنازے میں تو جا سکتے ہیں، وہ فنکاروں، بدماشوں، ڈاکوؤں کے لیے تو تمغے عطا کر سکتے ہیں، لیکن مولانا حق نواز جھنگلی کے مشن کے لیے، ان کی زبان کا لہجہ کبھی دوستانہ نہیں رہا. مولانا حق نواز شہید ہوئے، یہ مجلس عمل اس وقت بھی بن سکتی. اس کے بعد اسمبلیاں ٹوٹی، ہم نے جھنگ میں پھر الیکشن لڑا، مولانا اسار القاسمی ایم ایل اے بنے، انہوں نے اسمبلی میں 2 جنوری کو تقریر کی، اور پہلی مرتبہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں انہوں نے پاکستان میں ایران کی مداخلت پر تنقید کی، اور پہلی مرتبہ پاکستان میں انہوں نے کہا کہ ابو بکر و عمر کے خلاف لٹریچر شائع کیا جا رہا ہے، اس پر پابندی لگائی. 2 جنوری کو ہمارے جرنیل نے حق و صداقت کی آواز اٹھائی. 2 جنوری آپ نے دیکھا کہ بالکل 6-7 دنوں کے بعد، یعنی 10 جنوری کو دن دہاڑے انہیں گولیاں مار کر شہید کر دیا. ہمارے حکمران ان کی شہادت پر سب سے مت نہیں ہوئے، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا کہ ایک آدمی ایران کے خلاف بات کر رہا ہے، ہمیں ایران کی مداخلت پر غور کر لینا چاہیے، ایران کی مداخلت کو روکنے کے لیے سوچ لینا چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے، ہماری رعایا ہے، ہماری اکثریت ہے، اہل سنت کا ملک ہے،
لیکن مولانا اشار القاف کی شہادت کے بعد ہمارے حکمرانوں نے اہل سنت کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا. وقت گزرتا رہا, لاشیں جنم لیتی رہی, جنازے اٹھتے رہے, بچے یتیم ہوتے رہے, قبریں کھودی جاتی رہی, جھونپڑیوں سے دھواں اٹھتا رہا, گھروں سے آہیں اور سسکیاں بلند ہوتی رہی, جھنگ کے درو دیوار پہ ظلم و ستم کے اندھیرے چھائے رہے, جبر و استبداد کی ایک گھٹا چھائی رہی. اور ایسے حالات جن لوگوں نے حق و صداقت کا پرچم بلند کیا ان کا موقف کیا تھا کہ مولانا حق نواز شہید کو شیعہ جاگیرداروں نے مارا ہے, حکمرانوں کی سازش سے مارا گیا ہے, مولانا اشار القاسمی کو حکمرانوں کی سازش سے مارا گیا ہے. اور اس کے بعد سے لے کر ایک طویل عرصہ تک 35 جنازے ہم نے اٹھائے, حکمران خاموش رہے, عورتیں بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, لوگ پریشان ہو گئے. اور پاکستان میں ایک جلسے میں نہیں, کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک ہم نے اپنے موقف کو دہرایا, اور اسی موقف کو دہرایا جو ہمارے قائد نے جس کا اظہار کیا. فیصل آباد کے سنیو, آخری رات ہے سر نہ جھکانا لوگوں, حسن ادراک کی شمع نہ بجھانا لوگوں, کٹ گئے جو اس شہر میں آبروئے محمد کے لیے, گلی کوچوں میں دہراؤ ان کا فسانہ لوگ. ایک درخشندہ تاریخ, ایک کہانی تھی, پاکستان کا ایک طبقہ دور کھڑا سوچتا رہا کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی شہید ہو گیا, سپاہی صحابہ اپنے موقف سے نہیں ہٹتی, دوسرا شہید ہو گیا پھر بھی نہیں ہٹتی, تیسرا جنازہ اٹھا پھر بھی نہیں ہٹتی, جنازہ مظفر گڑھ میں اٹھا پھر بھی موقف سے نہیں ہٹتی, جنازے جھم سے اٹھے پھر بھی موقف سے نہیں ہٹتی, جنازہ لاہور سے اٹھا پھر بھی موقف سے نہیں ہٹتی, جنازہ کراچی سے اٹھا پھر بھی موقف سے نہیں اٹھتی. ہمارے اس کیفیت کو دیکھ کر پاکستان کا ایک بہت بڑا سنیوں کا طبقہ ہماری بات پہ غور کرنے کے لیے تیار ہو. انہوں نے سوچا کہ ان کی بات کو سنیں, یہ کیا کہتے ہیں. جب ہم نے اپنے موقف کو واضح کیا کہ پاکستان پر شیعہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, پاکستان میں ایران کی مداخلت عام ہے, پاکستان میں کروڑوں روپیہ ہر مہینے پاکستان کے شیعہ کو مل رہا ہے, پاکستان کے شیعہ کو اسلحہ ایران سے آ رہا ہے, روپیہ آ رہا ہے, لٹریچر آ رہا ہے, ہم نے کہا دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ کشمیر میں مداخلت ہو رہی ہے, تم نے کشمیر میں مداخلت کے لیے انڈیا سے جنگ لڑنے کی ٹھانی ہے, تم نے اس کو قابل مذمت کہا ہے, ہم نے بھی قابل مذمت کہا, ہم نے کہا کشمیر میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے, ساری دنیا نے اس کی تائید کی ہے, ہم نے کہا افغانستان میں روس کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, ساری دنیا نے اس کی تائید کی ہے, ہم نے کہا فلسطین میں اسرائیل کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, ساری دنیا نے اس کی تائید کی ہے, ہم نے کہا کویت میں عراق کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, ساری دنیا نے اس کی تائید کی ہے. نواز شریف تو انڈیا کے لیے تو کہتا ہے وہ مداخلت نہ کرے, تو اسرائیل کے لیے تو کہتا ہے وہ مداخلت فلسطین میں نہ کرے, تو عراق کے لیے تو کہتا ہے کہ وہ مداخلت نہ کرے, تم روس کے لیے تو کہتے ہو کہ وہ مداخلت نہ کرے, لیکن اگر تمہارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ملک ایران کا ملک کوئٹہ کے بازاروں میں ایران کے سپاہی آ کر ایران کی فوج آ کر ایران کی پاس داروں نے انقلاب آ کر تمہاری پولیس والوں کو سوا کر ڈالے، تم خاموش ہو، تمہاری پولیس والوں کی گردنیں کاٹے، تم خاموش ہو، تمہارے پولیس والوں کی گردنیں کاٹ کر ان کے سروں کو فٹ بال بنائے، تم خاموش ہو، تمہاری بچیوں کے پستان کاٹے، تم خاموش ہو، اور اس کے بعد تمہارے ملک کے علماء کو ایران کی حمایت سے گنڈے شہید کر ڈالے، تم خاموش ہو، سنیت کا گلا کاٹے، تم خاموش ہو، خمینی کا لٹریچر چھپے، تم خاموش ہو، ابو بکر کو کافر خمینی کہے اور وہ کتاب اس ملک میں تقسیم ہو، تم خاموش ہو اور صدیق کو شیطان لکھا جائے وہ کتاب اس ملک میں چھپے، تم خاموش ہو، پیسہ اس ملک میں آئے، تم خاموش ہو، اسلحہ اس ملک میں آئے، تم خاموش ہو، مجھے بتاؤ یہ بدماشی کب تک چلے گی، یہ عیاری کب تک چلے گی، انڈیا کی مداخلت قبول نہیں تو ایران تمہارا رشتے دار ہے، ایران سے تم نے کوئی رشتہ کر رکھا ہے کہ وہ اسلحہ باتے پھر بھی چپ ہو، پیسہ دے پھر بھی چپ ہو، لٹریچر دے پھر بھی چپ ہو، نواز شریف اب تمہیں یہ پالیسی بدلنی پڑے گی یا بستر گول کرنا پڑے گا، یاد رکھو جب سے الیکشن ہوا ہے ہم نے وہ لہجہ نہیں اختیار کیا جو لہجہ میاں والی میں جب قائد پر تم نے تشدد کیا تھا، تو میں نے وہ لہجہ اختیار کیا اور صرف ڈیڑھ مہینے میں تمہارے پجامے اتر گئے تھے اور ڈیڑھ مہینے میں تمہاری پنجاب کی حکومت ہل گئی تھی، صرف دلی میں، فیصل آباد میں اور مسجد شہداء لاہور میں نے 3 تقریریں کی تھی، تمہاری گورنمنٹ پریشان ہو گئی تھی، آج سے وہی لہجہ میں تمہارے بارے میں پھر اختیار کروں گا، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جس طرح ہمارے قائدین کو قتل کرانے میں تمہاری حکومت کا دخل ہے، اسی طرح تم مجھے بھی قتل کرانے کی سازش کرو گے، لیکن نواز شریف جس طرح میرے قائد نے کہا تھا کہ میرے قتل سے زمین کے ذرے بھی شیعہ کو کافر کہیں گے، اس طرح اگر مجھے قتل کیا گیا تو پھر پاکستان کا بچہ شیعہ کو بھی کافر کہے گا اور تمہیں بھی اس کنارے پہنچا دے گا جہاں نہ تم بچو گے نہ تمہارا کوئی چیلا بچے گا،
جب سے سورج چاند رہے گا، جب سے سورج چاند رہے گا،
تم کہتے ہو توجہ تم کہتے ہو کہ اگر پی ڈی ایف کی فائدے ہم اور الیکشن کرا دیں گے، ہم کہتے ہیں کہ اگر سپاہی صحابہ تمہیں اس ملک میں گالی بنا دے تو کیا کرو گے،
للکار ہے للکار ہے
تم اتنے بے حص ہو گئے ہو، تم نے یہ پنجاب میں ایک ایسا وزیر اعلی رکھا ہوا ہے جس کے بارے میں نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ کوئی بات ہے؟ مجھے بتاؤ نواز شریف فاروق آدم سے اگر بھری محفل میں پوچھا جا سکتا ہے یہ کرتا دوسرا کرتا، یہ کرتا کیسے بنا؟ ایک چادر سے تو اتنا بڑا کرتا نہیں بنتا. فاروق اعظم سے اگر پوچھا جا سکتا ہے، اسلامی حکومت میں اگر تمہاری اسلامی حکومت ہے اور تمہیں دعویٰ ہے کہ میری حکومت اسلامی ہے، اگر میری اسلامی حکومت میں اگر فاروق اعظم سے کرتے کا پوچھا جا سکتا ہے، تو میں تمہیں صادق شاہ کے خون کے قطروں کا پوچھ سکتا ہوں. میں تمہیں حق نواب کی بیوہ عورت کا سوال کر سکتا ہوں. میں تمہیں اشار القاسمی کی بیوہ عورت کا سوال کر سکتا ہوں. میں تمہیں 35 جنازے جو کندھوں پہ اٹھا کر ہم نے لہجوں میں اتارے ہیں ان کا سوال ہم نے کر سکتا ہوں. لاہور میں بم کا دھماکہ ہوا اور مجھے اور میرے جرنیل اشار القاسمی، میرے جرنیل مولانا آدم طارق کو قتل کرنے کی سازش ہوئی، اور تم نے بھی دیکھا، ایران کے گنڈوں نے بھی دیکھا، پاکستان کے شیعہ نے بھی دیکھا کہ بم پھٹ گیا، لوگ زخمی ہو گئے، جنازے اٹھے ہیں، لیکن اس جلسے کی صفوں میں فرق نہیں آیا. یہ کچھ چھوٹا سا واقعہ، چھوٹی سی بات ہے. پاکستان کی بتال 44 سالہ تاریخ میں ایسا واقعہ اگر کوئی ہے تو آؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ. چوتالیس سالہ تاریخ، بم پھٹا ہے اور اس کے بعد بھی ہزاروں نوجوانوں نے کہا کہ ہم حق نواب کے مشن پر جان دے دیں گے. لاشیں پڑی ہوئی ہیں، خون بہ رہا ہے، زخمی تڑپ رہے ہیں، لیکن ہزاروں نوجوان حلف دے کر کہتے ہیں ہم بھی مرنے کو تیار ہیں. یہ مثال پیش کروں. نواز شریف تمہیں بھول ہے، تمہیں بھول ہے، تم ہمیں پی ڈی اے کے ناطے سے مت دیکھو، تم 77 کی تحریک کے حوالے سے ہمیں دیکھو. پی ڈی اے نے اگر اسلام آباد میں بھوک ہڑتال کی تو بات ختم ہو گئی، اور اس کے تین دن کے بعد وہاں آئی ایس او کے گنڈوں نے اسلام آباد میں سیکٹری 8 پر حملہ کیا، سیکٹری 8 کے شیشے توڑے، سیکٹری 8 پہ حملہ آور ہوئے، اور تم اس ایران کے لونڈے بن کر، ایران کے غلام بن کر، ایران کے چاکر بن کر، ایران کے نوکر بن کر 3 دن کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کو رہا کرتے ہو بلکہ ہاتھ باندھ کر مقدمات بھی واپس لیتے ہو، اور تم ان بدماشوں کے حملوں کے بعد ہاتھ جوڑ کر انہیں رہا کر کے مقدمے واپس لیتے ہو، اور 1.5 سال سے میری جماعت کے سینکڑوں کارکن جیلوں میں پڑے ہیں، ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم تمہاری اس بدماشی پر خاموش نہیں رہیں. میاں نواز شریف بڑی مجبوری کے بعد، بڑے دکھ کے ساتھ، ہم تمہارے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. جو عدم اعتماد قومی اسمبلی تم پر کرے گی، اس سے ہمارا عدم اعتماد 10 گنا زیادہ سخت ہوگا. اس بات پہ غور کریں. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ لاکھوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ہم 10 مطالبے کریں، تمہاری عادت کا مجھے پتا ہے، میں تمہاری عادت سے واقف ہوں کہ جب تک ٹیکا صحیح جگہ پہ نہ لگے اس وقت تک تمہیں خبر ہی نہیں ہو. تم کہتے مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں. ہاں، اب تمہیں بتایا جائے گا. سنو، 3000 علماء نے آج فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 3000 علماء نے جامعہ قاسمیہ میں آج فیصلہ کیا ہے کہ 30 ستمبر تک، ایک تو یہ ہے کہ 13 ستمبر کو پورے ملک کے ہر ضلعی مقام پر حکومت کے خلاف اور شیعہ بربریت کے خلاف ہم احتجاجی مظاہرے کریں گے، اور یہ بریلوی دیوبندی آل حدیثوں کی طرف سے مشترکہ اپیل ہے. یہ مظاہرے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پورے ملک میں مظاہرے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور ان مظاہرے کے بعد ہم نے 15 سارا دن کا ٹائم اور آپ کو دیا ہے. 30 ستمبر تک ہمیں صادق حسین شاہ کے قاتل چاہیے. 30 ستمبر تک ہمیں لاہور میں بم کے دھماکے کے ملزم چاہیے. 30 ستمبر تک ہمیں تمام ہمارے مظلوم شہیدوں کے قاتلوں کے چہروں سے نقاب اترنا چاہیے. 30 ستمبر تک اگر 30 ستمبر تک تم اسی طرح خاموش رہے, 30 ستمبر تک اسی طرح تم چپ رہے, 30 ستمبر تک اسی طرح تم گلشن رہے اڑاتے رہے, 30 ستمبر تک نہ وائی کو تکلیف پہنچی, نہ جان صادق کو تکلیف پہنچے, نہ میر افضل کو تکلیف پہنچے, نہ تاج محمد جمالی کو بلوچستان میں تکلیف پہنچے. 30 ستمبر تک اگر تم نے ان کو گرفتار نہ کیا, سازشوں کو بے نقاب نہ کیا, تو 30 ستمبر کے بعد سنی مدرس عمل جس میں بریلوی مشائق بھی ہوں گے, آل حدیث مشائق بھی ہوں گے, دیوبندی مشائق بھی ہوں گے, تمام مذہبی سیاسی دینی جماعتوں کے علماء بھی ہوں گے, 30 ستمبر کے بعد ان کا مظاہرہ عام ہوگا. مظاہروں کا آغاز ہم کریں گے اسلام آباد سے. اسلام آباد میں علماء پیدل مارچ کریں گے. لاہور میں گردبیر اعلی ہاؤس کے سامنے مظاہرہ ہوگا. کراچی میں ہوگا, پشاور میں ہوگا, کوئٹہ میں ہوگا. چاروں صوبوں میں بیک وقت علماء مارچ کریں گے, مظاہرہ کریں گے, سڑکوں پہ آئیں گے, بازاروں میں آئیں گے. اور تمہیں اس تاریخ کا پتہ ہے, جب علماء سڑکوں پہ آتے ہیں حکومتوں کا زوال شروع ہو جاتا. میرا نواز شریف, میں الزام لگاتا ہوں کہ ایران پاکستان میں پیسہ دے رہا, یہ میرا الزام, یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اہم الحیات. دیکھیے, میرا الزام ہے کہ ایران پاکستان میں لٹریچر شائع کر رہا ہے, پاکستان میں قابل اعتراض کتابیں شائع کر رہا ہے. اس الزام کا یہ ثبوت ہے, توجہ کیجیے, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. کتاب کا نام ہے اہم الحیات. کتاب کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے کتاب کا؟ نام ہے عین الحیات. یہ عین الحیات مولا ڈاکٹر مجلسی کی کتاب. اس عین الحیات کو پاکستان سے نہیں چھاپا گیا, ایران سے چھاپا گیا. کہاں سے چھاپا گیا؟ کہاں سے چھاپا گیا؟ یہ کتاب ایران کی چھپی ہے, پاکستان میں آئی ہے, خمینی کے خرچ سے چھپی ہے, پاکستان میں آئی ہے. یہ ثبوت ہے میرے دعوے. میرے دعوے کا یہ کیا ہے؟ میرا تین الزام ہے کہ پاکستان ایران, ایران پاکستان میں صحابہ کے خلاف لٹریچر بھیج رہا ہے, میرا پہلا الزام. دوسرا الزام کہ ایران پاکستان میں شیعہ کو پیسہ دے رہا ہے, میں اس کا بھی ثبوت دوں گا. تیسرا الزام کہ ایران پاکستان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے پاکستان کے شیعہ کو. یہ دیکھیے پہلا ثبوت ہے. یہ کتاب ایران کی چھپی, اگر ایران سے نہ چھپی ہو آپ مجھے رد کر دیں, مجھے جھوٹا قرار دے دیں. اس کتاب میں کیا ہے؟ ملا باقر مجلسی ہے. اس کتاب میں بڑی بدماشی کے ساتھ اور بڑی گھٹائی کے ساتھ لکھا ہے. ملا باقر مجلسی کہتا ہے, یہ ملا باقر مجلسی کون ہے؟ یہ وہ بدماش ہے جس کے بارے میں خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 181 صفحے پر لکھا ہے کہ لوگوں کسی کی طرف مت جاؤ, ملا باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ کرو, اس سے بڑی دینی دولت دنیا میں کوئی نہیں. یہ خمینی نے لکھا, خمینی سمجھو, یہ خمینی ہے. اور جس کتاب نے لکھا وہ کتاب بھی میرے ہاتھ میں ہے. خمینی نے 181 صفحے پر لکھا کہ ملا باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. یہ وہ تحریر 181. یہ خمینی کی, یہ بھی خمینی کی کتاب ہے, ایران سے آئی. کتاب کا نام ہے کشف اسرار. اس کتاب 121 صفحے پر خمینی کہتا ہے, توجہ کیجیے, کم خود کتاب ہائے فارسی آکے مرحوم مجلسی برائے مردم فارسی زبان نوشتہ بخش بخانے ناخبرا مبتلا ہم کی رسوائی لے خردانت نقل درست پودا کتاب ہا و تادر تادروگ ہا ویالا سرائی رہا کہ اردو پایان کہ ارو پایان با استاد خاص بخت خود شان ہمیں کہتا ہے کہ آپ کسی پاگل پن میں مت پڑے, آپ کسی بیوقوفی میں مبتلا نہ ہو. یہ بھی بات ہے کہ آپ صرف دنیا میں مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو بیوقوف نہ بنائیں, صرف مجلسی کی کتابوں سے دین کا علم حاصل کریں. یہ کس نے کہا؟ دیکھیے توجہ, یہ خمینی کی تحریر ہے. اس کے بعد وہ مجلسی کیا کہتا ہے؟ اس مجلسی نے اسی عین الحیات میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں شیعوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور میرا یہ امر ہے کہ اس وقت تک میں مسلح سے نہیں اٹھتا جب تک دنیا کے چار مردوں پر میں لعنت نہ کروں, چار عورتوں پر لعنت نہ کروں, یعنی میں یہ دعا نہ پڑھوں اس وقت تک میں مسلح سے نہیں اٹھتا. لہذا مومنوں تم بھی اس وقت تک مسلح سے نہ اٹھو جب تک یہ دعا نہ پڑھو. دعا کیا ہے؟ اللہم علین ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ, اللہم علین عائشہ و حفصہ و میمونہ و ہندہ. کہ اے اللہ ابو بکر عمر عثمان معاویہ پہ لعنت کر, اے اللہ میمونہ حفصہ عائشہ اور ہندہ پہ لعنت کر. یہ دعا جب تک امام جعفر نہیں کرتے تھے مصلی سے نہیں اٹھتے تھے. توجہ توجہ, میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ خمینی کی کتاب ہے, میرے دعوے کی تصدیق. میرا دعویٰ کیا ہے؟ کہ ایران پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے. سنیو, آئی ٹی آئی کے سیاستدانوں نواز شریف, قاضی حسین احمد اور حکومت پاکستان کے حلیفوں, میرا الزام سنو, میرا دعویٰ سنو کہ ایران پاکستان میں کتابیں بھیج کر اس ملک کو لڑا رہا ہے. اس دعوے کا یہ ثبوت ہے. آؤ اس ثبوت کو دیکھو. اگر میرا یہ ثبوت صحیح ہو تو آپ میرا ساتھ ہو. سمجھو, میرا دعویٰ یہ ہے کہ ایرانی ایران پاکستان میں شیعہ کو پیسہ دے رہا ہے. میں حکومت پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے کسی عدالت میں بلائیں, مجھ سے اس الزام کی تصدیق مانگے. میں الزام لگا رہا ہوں, اگر میں بڑی عدالت میں ایران کی طرف سے پاکستان کے شیعہ کو ملنے والے پیسے کے ڈرافٹوں کے نمبر اور چیکوں کے نمبر اگر میں پیش نہ کر سکوں تو آپ مجھے اسی وقت غیر معینہ مدت کے لیے گرفتار کر لیں, مجھ پر بغاوت کا مقدمہ چلائیں, مجھ کو جھوٹا کہیں, مجھے قابل گردن زدلی قرار دیں. اور اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ ان ڈرافٹوں کے نمبروں میں ایران سے پاکستان میں شیعہ کو پیسہ مل رہا ہے تو پھر اپنی بدماشی تمہیں چھوڑنی پڑے گی, پھر ایران کی نوکری تمہیں چھوڑنی پڑے گی. اور دیکھو ایک اور بات کرتا, وہ بات اس کا ثبوت بھی میں عدالت میں پیش کروں گا, لیکن میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ تمہاری سیکرٹ ایجنسیوں کی رپورٹوں میں اگر یہ بات درج نہ ہو کہ پچھلے محرم لاہور سے سعادت گنجی کی گاڑی میں جنگ میں اسلحہ جاتا رہا ہے, اگر تمہاری مختلف ایجنسیوں کی رپورٹوں نے تمہیں یہ خبر نہ دی ہو تب بھی مجھے غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں ڈال دو. ٹھیک ہے, تمہاری ایجنسیوں نے. اور اگر موقع آیا تو میں ان ایجنسیوں کا ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں, اور صرف ثبوت نہیں بلکہ وہ سیکرٹ نقول بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. وہ سیکرٹ نقول جن میں تمہیں خبر دی گئی ہے کہ سعادت گنجی کے خانہ فرہنگ ایران کی گاڑی کے ان نمبروں والی گاڑیاں جنگ میں شیعہ کے گھروں میں اسلحہ تقسیم کرتی رہی. اگر میں آپ حکومت کے سامنے یہ شواہد پیش نہ کر سکوں تو آپ مجھے غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں ڈالیں. آپ مجھے قابل گردن بدلی کرا دیں، میری جماعت کو بند کر دیں، میرے دعووں کو غلط قرار دیں، اخبارات میں اعلان کر دیں کہ سپاہی صحابہ کا موقف غلط تھا، سپاہی صحابہ اپنے دعوے کا اپنے الزامات کا ثبوت پیش نہیں کرتے. اور اگر یہ تینوں الزامات صحیح ہوں اور یقیناً صحیح ہیں جن کا ثبوت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو پھر میاں نواز شریف ہم تمہیں ایران کا لوڈا نہیں بننے دیں گے، ہم پاکستان کو ایران کا غلام نہیں بننے دیں گے، تمہاری حکومت چاہے بھی تب بھی نہیں بننے دیں گے، یہ ملک تمہارے باپ کی جگیر نہیں ہے، یہ ملک میاں شریف کے خاندان کی جگیر نہیں ہے، یہ ملک اہل سنت کا ملک ہے. یہ کس کا ملک ہے؟ یہ اہل سنت کا ملک ہے، یہ پاکستان کی اکثریتی سنی آبادی کا ملک ہے. اس لیے ان تین دلائل کے بعد اب دیکھو، جو بم خان گڑھ میں پھٹا ہے، خواجہ یوسف کے مکان میں جو بم پھٹا ہے، جس کی وجہ سے خواجہ یوسف کی دو ٹانگوں کو 24 گھنٹوں میں کاٹنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے ہنستا بھٹا گرونا موسم سدا بن گیا ہے، جو بم خان گڑھ کے مکان میں سپاہی صحابہ کے مکان میں پھٹا ہے، وہ بم بھی وہی ہے جو بم لاہور میں میرے جلسے میں پھٹا، وہی. اور ہمیں اس کی خبر کس نے دی ہے؟ اس کی خبر بھی حکومت کے ادارے میں دی. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو بم خان گڑھ کے مکان میں پھٹا وہ بھی روسی ساخت کا بم تھا، جو بم ہمارے لاہور کے 6 ستمبر کے جلسے میں پھٹا وہ بھی روسی ساخت کا تھا. اور اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ جو بم جو بموں کی بوری جنگ میں ان دونوں واقعات کے 4 دن پہلے پکڑی گئی ہے، وہ بم بھی اسی ساخت کا بم تھے اور روسی بم تھے، اور وہ جن شیعوں سے پکڑی گئی وہ 3 شیعے موقع پر گرفتار ہو گئے، ان سے کلاشن کوفے پکڑی گئی، ان سے بم پکڑے گئے، اور اس بوری کے جو بم ہیں اسی طرح کا بم خان گڑھ میں پھٹے، اسی طرح کا بم لاہور میں پھٹے، اور اس کے بعد بھی تم کہو کہ یہ راہ کے ایجنٹوں نے کرایا ہے، یہ انڈیا نے آ کر پاکستان میں تخریب کاری کر دی ہے. بھائی بموں کی بوری سیاہ سے پکڑی جائے اور اسلحہ سیاہ سے پکڑا جائے، اور اس کے بعد تمہاری حکومت تصدیق کرے کہ بم ڈسپوزل کے محکمے نے یہ بات تصدیق کی کر دی ہے کہ جو بم خان گڑھ میں پھٹا، جو بم لاہور میں پھٹا، یہ تینوں جگہوں کے بم ایک ہی ساخت کے تھے، ایک ہی ملک کے بنے ہوئے تھے، ایک ہی جگہ چلائے گئے تھے. اس کے بعد تم کیوں بدماشی کرتے ہو؟ اس کے بعد بھی تم ایران کو کی مداخلت کو بند کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسی بنا پر آج 3000 علماء نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ چین پر سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں. آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ میرے بھائیو توجہ، میرے بھائیو ایک اور مطالبہ حکومت سے کیا گیا ہے کہ غلام اسحاق خان 30 ستمبر کے قریب ایران کے دورے پر جا رہے ہیں، ایران کی پاکستان میں مداخلت کی وجہ سے صدر غلام اسحاق خان اس دورے کو فی الفور منسوخ کریں. یہ مطالبہ صحیح ہے؟ تاکہ ایرانی حکومت پر دباؤ پڑے، دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ. صدر اسحاق یہ ذمہ داری تمہاری ہے. شانگلے 5 علماء کے جنازے تھے، آئے گئے نبی نے فرمایا موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت سے سارے جہان کی موت ہوتی. آئے 5 علماء کے جنازے اٹھے، صادق شاہ جیسا عالم کہاں پیدا ہو؟ آئے 40 سال جس کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، اس کا کیا جرم تھا؟ 40 سال تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، 40 سال. آئے وہ سید صادق حسین شاہ جو دار العلوم دیوبند کا چشم و چراغ تھا، جس نے مولانا سید حسین احمد مدنی سے دورہ حدیث پڑھا تھا، جس نے مولانا عبدالشکور لکھنوی سے کئی سال تک اقتصاد فیض کیا تھا، روز روز ایسے آدمی پیدا ہوئے، کس طرح مارا گیا؟ ایک گاڑی میں. بے مانو میاں اقبال حسین کا قاتل تم تلاش کر لیتے تو سید صادق حسین کو ذبح تو نہ کیا جاتا. اتنے ظلم، ایک گاڑی میں، ایک کار میں،
پانچ علماء سوار لاڑو ملوانا موڑ سے بکر روڈ کی طرف جا رہے. ایک موٹر سائیکل والا آیا, اس نے گاڑی کے ساتھ موٹر سائیکل لگا. سب سے پہلے اس نے فائر کیا, گاڑی میں آگ لگی, چلتی میں گاڑی ایک طرف رک گئی بلکہ سڑک کے درمیان میں رک. اس نے ایک اور فائر کیا, اس نے ایک اور فائر کیا. ایک عالم باہر نکل کر مداخلت کرنے لگا, اس نے اس کو 19 گولیاں ماری. سید صاحب مولانا رشید احمد مدنی کو ایک گولی نہیں, ہائے وہ پکی سڑک سے اس طرح تڑپ پڑا. سعودی جین محمد جو سامنے کی بچی میں تھے وہ آنکھوں سے یہ دیکھ رہے تھے, لیکن ان کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا, کوئی چیز نہیں تھی. کیوں کہ اسلحہ تو جان کی حکومت نے گھروں میں رکھ لیا ہے, جائے اسلحہ بھی کسی مسلمان کے پاس نہیں. اسلحہ واپس لے کر ان کو نہتا کر کے ان لوگوں نے مارا. سید سعادت حسین شاہ کا اسلحہ گورنمنٹ کے پاس ہے, یہ لپیٹی اسلحہ جمع کرا دو. سید سعادت حسین کا اسلحہ بھی گورنمنٹ کے پاس, رشید مدنی کا اسلحہ بھی گورنمنٹ کے پاس, حبیب الرحمان کا اسلحہ بھی گورنمنٹ کے پاس, حاجی عزیز الرحمان کا اسلحہ بھی گورنمنٹ کے پاس, قاری حذیفہ کی بندوق بھی گورنمنٹ کے پاس. سوال یہ ہے کہ تم ان علماء سے اسلحہ واپس لے کر ان کو نہتا کر کے ہائے روڑوں کے اوپر مرواتے ہو, اور علماء کی لاشیں روڑ پہ تڑپتی رہی, اور علماء جمع ہوتے رہے, اور علماء کو گولیاں لگتی رہی, ہائے وہ تڑپتے رہے. رشید احمد مدنی تڑپتا رہا, اس کو تڑپتے ہوئے گولیاں مار کر جھنڈا کر دیا گیا. صادق حسین تھا سفید داڑھی والا, ہائے 7 سال سے زیادہ عمر کا وہ ولی اللہ انسان, وہ بزرگ انسان جس کی ولایت پر اس کا دشمن بھی گواہ ہے کہ ایسا سالے انسان جنگ کی دھرتی میں کوئی نہیں تھا. اس بزرگ کو بھی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے موٹر سائیکل سواروں نے مار ڈالا, جبا کر ڈالا, گولیاں ماری, وہ شہید ہو گیا. ایک اور آگے بڑھا حاجی حبیب الرحمان, اس نے کہا کیوں مارتے ہو, اسے بھی مار دیا گیا. حبیب الرحمان نے کہا ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, یہ کہا اس کو بھی ٹھنڈا کر دیا گیا. قاری حذیفہ اتنا اعلیٰ قاری, قاری محمد جلیس چلہ قاری کے استاد ہے, استاد کا ساتھ دادا قاری حذیفہ اتنا سارے نوجوان ہے, جس میں کبھی سے گولی ماری گئی وہ قرآن پڑھنے لگا, اور اس کو قرآن پڑھتے پڑھتے جمع کر ڈالا. اور درندوں اور سبوں سے اپنے ہاں لگا کے لیتے ہو اور ان کی حفاظت نہیں کرتے ہو, اپنے ان کے لیتے ہو, ان کے لیے سپاس نہیں لگاتے ہو, اپنے ان کے لیتے ہو اور ان کے جان و مال کی حفاظت نہیں کرتے ہو, اور ہمارا کی جان و مال کی تم حفاظت نہیں کر سکتے ہو. ہم تمہارے ساتھ جنگ لڑیں گے, اور ہمارا کی عزت کی جنگ لڑیں گے, اور ہمارا کے لیے ہم سڑکوں پہ آئیں گے, بازاروں میں آئیں گے. کہا جاتا ہے نواز شریف نہیں رہے گا, بیٹی آ جائے گی. میں کہتا ہوں بیٹی آ جائے, بابا آ جائے, جو آئے گا ہم اس سے ٹکرائیں گے. جو غلط کام کرے گا سپاہی صحابہ ٹکرائے گی, ہے اور جو اچھا کے مارتے ہو دریاؤں مددگار لکڑ مارتے ہو, ہمیں کیا ہے جو آتا ہے آئے. لیکن نواز شریف اپنے کاتل لانے پڑے گے یا جس سے تمہیں گول کرنا پڑے گا. نواز شریف تمہارا لہجہ ابھی بھی تبدیل نہیں ہوا. تم لاہور میں بیان دیتے ہو ہمارے خلاف کہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو ہدایات جاری کر دی گئی, اور علماء کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے ہدایات نہیں ہے فرقہ واریت. نواز شریف بتاؤ فرقہ واریت سے تمہاری کیا مراد؟ اگر فرقہ واریت سے مراد یہ ہے کہ ابو بکر کو جو آدمی کافر کہہ رہا ہے, اگر فرقہ واریت سے مراد یہ ہے کہ ابو بکر کو کافر کہنا رک جائے, تو پھر اس موقع پر اس کی کیا ضرورت تھی کہ دھماکہ میرے جلسے میں ہوا اور ہمارا میرے مارے گئے, اور اس کے بعد تم کہتے فرقہ واریت ہم مٹا دیں گے. یعنی تم قاتلوں کو نہیں پکڑو گے, تم قاتلوں کو تلاش نہیں کرو گے, تم فرقہ واریت کی بات کر کے ان لوگوں کو مخمچے میں ڈالو گے. اور اگر فرقہ واریت کی مراد یہ ہو کہ سپاہی صحابہ شیعہ کو کافر کہتی ہے ہم یہ ختم کر دیں گے, تو تمہارا باپ بھی آ کر یہ نہیں کرا سکتا. تم تجربہ کر دے تو میں یہ فرقہ واریت نظر آتی ہے. ابو بکر صدیق کو کافر لکھا جائے یہ فرقہ واریت نہیں ہے, فاروق اعظم کو شرابی لکھا جائے یہ فرقہ واریت نہیں ہے, عثمان غنی کو بد کباب لکھا جائے یہ فرقہ واریت نہیں ہے. میرا احتجاج ہو تو فرقہ واریت ہے, میں احتجاج کروں, میں بویلا کروں, میں چیخو پکار کروں, یہ فرقہ واریت ہے. ہم تمہارے اس اجارانہ فلسفہ کو پڑوں کی ٹھوکر سے ٹکراتے, یہ فلسفہ ہے میں لمبی بات نہیں کرتا ہوں, آپ رات کے تھکے ہوئے ہیں, سارا دن کہیں سے ہوتا رہا ہے, میں لمبی بات نہیں کرتا ہوں, آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں. مرنا تو ہے, مرنا تو ہے نا, ہمیں تو پہلے سے یقین ہے, لیکن اب پانچ علماء کے قتل عام کے بعد ہمیں اب سورج کی طرح یقین ہو گیا کہ ہمیں بھی مرنا ہے اور شاید جلدی مرنا. جس آدمی نے مرنا ہی ہے وہ بستر سے کیوں مرے, جس نے مرنا ہی ہے وہ بستر سے کیوں مرے, وہ بدماشوں سے ٹکراتا ہوا کیوں نہ مرے, وہ کفر کو للکارتا ہوا کیوں نہ مرے. مرنا تو ہے, پتہ نہیں کتنے دن ہیں ہمارے, دو دن ہیں, چار دن ہیں, دس دن ہیں. یعنی نواز شریف کی حکومت مجھے آ رہی یہاں اپنی جہاں یہاں فیصل آباد میں میں ٹھہرا ہوا ہوں یہاں بھی پہنچنے دیتی ہے یا نہیں. لیکن میرے بھائیو جب ہمیں یہ نظر آ گیا کہ حکومت جان بوجھ کر علماء کو قتل کرا رہی ہے, جان بوجھ کر حکومت شیعہ کو ہمارے سروں پر مسلط کر رہی ہے, تو پھر اس حکومت کے خلاف خاموش رہنا ہماری حماقت, اس حکومت کے خلاف خاموش رہنا حماقت ہے. میں گولڈا شریف کے بزرگ اور ان کی گدی سے فیض پانے والے علامہ بشیر احمد چشتی سے جو آل پاکستان سنی مجلس عمل کے کنوینر, میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ 24 دینی جماعتوں کے سربراہ ہیں, آپ کو میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف انتہائی ضرورت و وضاحت کے ساتھ جلد از جلد اپنی پالیسی کا اعلان کرنا چاہوں, یہ ہماری درخواست. اب زیادہ دیر تک یہ پاکستان کا سنی خاموش نہیں رکھ. لاہور میں بم کے دھماکے ہوئے, بم پھٹتا ہے, ایک آدمی شہید ہوا, دوسرا ہوا, تیسرا ہوا, چوتھا. میں نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانا تھا جلسہ بگانے میں, میں جلسہ گا دیا مولانا اعظم پارک کے ساتھ, تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ کی تقریب ڈیڑھ گھنٹے کے بعد. ہم نے کہا چلو ہم ٹیلی فون کر کے آتے, ہم چلے گئے. جب ہم وہاں پہنچے تھے تو اس وقت ہمارے لیے لوگوں نے نعرے لگائے, تو دشمن نے سمجھا کہ آ گئے. ایک موٹر سائیکل سوار بڑی تیزی کے ساتھ جلسہ سے اٹھ کر نکل گیا, اس نے سمجھا آ رہے ہیں. تو ہم چلے گئے تو پونے گھنٹے کے بعد جہاں ہم تھے وہاں ہمیں اطلاع ملی کہ جلسے میں بم پھٹ گیا, اور جو نقشہ بنایا ہے گورنمنٹ نے تحقیقات کا, اس میں گورنمنٹ بھی یہ بات مانتی ہے کہ یہ بم سکیت کو نشانہ لگا کر مارا گیا, لیکن وہ راستے میں دو تین درخت تھے اس کی وجہ سے ادھر کی بجائے یہ طرح سکیت ہے تو یہاں آ کر بم گئے. فوری طور پر تو کچھ پتا نہ چلا کہ کیا صورت ہے, لیکن میرے بھائیوں کیسا کربناک منظر تھا, کیسی قیامت پر پاتے کہ میں جب رات کو 1:30 بجے ہم نے ہسپتالوں کا دورہ شروع کیا اور ہسپتالوں میں ہم نے زخمیوں کے لوکڑے دیکھے, آئے ہم نے شہیدوں کی لاشیں دیکھی. میں نیو ہسپتال میں گیا, مجھے کہا گیا کہ کروڑ پکے کا ایک سالے نوجوان عالم سلیمان پر شہید ہو گیا. مجھے جامعہ اشرفیہ کے علماء نے بتایا کہ یہ لڑکا یہاں اس پورے مدرسے کا سب سے ہونہار, سب سے قابل عالم تھا, اسی سال فارغ ہوا تھا اور ہم نے ان کو مدرسے میں ہی معلم بنا لیا تھا. ہائے یہ لڑکا بے گناہی کی سزا پا گیا. اور جب میں نیو اسپتال میں یہ واقعہ سن رہا تھا میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور میں نے کہا مجھے اس عالم کی شکل دکھاؤ, تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہر افسر نے کہا کہ جب اس کی لاش آئی تو یہ ایسا خوبصورت جوان تھا کہ بڑے سے بڑے افسر اس کے چہرے کو دیکھ کر رونے لگے. میں نے داخلہ میں پہنچا ڈیڈ ہاؤس میں, وہاں ابھی اندر داخل ہوئے تو ایک ایمبولینس آئی اور بتایا گیا کہ دو لاشیں اور آ گئی. پھر یہ لاشیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سروسٹ اسپتال میں جو زخمی گئے تھے ان کی لاشیں. ہم نے کہا پہلے ان کو دکھاؤ, ہم نے ان کو چیک کیا, پریشان ہو گئے کہ ماؤں کو نہیں پتا ہے ہمارے بیٹے کہاں چلے گئے. ہائے گھروں میں بہنیں تو کہتی ہوں گی کہ ہمارے بھائی جلسہ چلنے گئے ہیں, لیکن نہیں پتا ہوگا ان بے سہارا بہنوں کو کہ ہمارے سہارے ٹوٹ گئے ہیں, ہماری اماج گاہیں ختم ہوئی. ہم نے ان لاشوں کو دیکھا, پریشان رہے. اس کے بعد میں سارے دن اسپتال ہم گئے, اور اعظم پارک صاحب میرے ساتھ تھے, کئی اور بھی ساتھی تھے. ہم وہاں پہنچے تو وہاں ہم داخل ہونے لگے تو ایک لاش وہاں سے اوپر سے نیچے آ رہی ہے. ہسپتال میں ہم چھکے رہے, ایک آدمی کو دیکھا اس کے سینے سے بم کے ذرات ہیں, اس کا چہرہ زخمی ہے, اس کے سارے جسم لہو کے سر ہے. میں اس کے پاس پہنچا, میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا بھائی تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا ہاں, تمہیں میں نے دیکھا تو میرے زخم دور ہو گئے, میرا زخم مٹ گیا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ مولانا اعظم پارک ہے. میں اس کو دیکھا تو مجھے تکلیف بھول گئی کہ جیسے تکلیف ہوئی نہیں. سارے سپاہ میں رات کے 3:30-4 بجے تک ہم گرمیوں کو دیکھتے رہے. المناک منظر تھا, قیامت خیر منظر. ہماری گورنمنٹ کہہ رہے تھے تماشائی بنے, دیکھتی رہی کہ کیا ہوگا. لیکن جب لوگوں نے لعنت ملامت کی تو پھر جناب ان کے ساتھ اسپتال میں 48 گھنٹوں کے بعد جا کر اب زخمیوں کی عیادت ہو رہی ہے. غلام حیدر وہیں صاحب زخمیوں کی عیادت کر رہے ہیں, تم تماشا کرتے ہو, پھر کیا عیادت کرتے ہو؟ پہلے دن کیا ہوا تھا؟ جائے وقوع پر کیوں نہیں پہنچے؟ پہلے دن اسپتال میں کیوں نہیں پہنچے بتاؤ؟ لوگوں کو پاگل بناتے ہو. اب ہم تمہیں ایسی ہمدردیاں حاصل نہیں کرنے دیں. تم نے کیا کوئی فرق میں کھلی چھٹی دی ہے حکمرانوں, تمہیں اس کی سزا ملے. تم نے کیا کوئی اس ملک میں سر پھینکا. اور یہ بات میں نے لاہور میں بھی کہی ہے اور آج بھی کہتا ہوں کہ 23 ستمبر کو لاہور میں سابق لکڑی کا جلسہ سپاہی صحابہ نہیں ہونے دے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ کو جانے کے لیے کہا گیا تو تیار ہو گئے. میرے بھائیو, ہم اس بات کو برداشت نہیں کرتے. آپ نے ہمارے مطالبات سنے, ہم نواز شریف سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ تمہاری حکومت پاکستان میں علماء کے جان و مال, عوام کے جان و مال میں ناکام ہو گئی ہے. تم اس ملک میں حکومت کے اہل نہیں ہو, استعفی دو. غلام اسحاق خان گونگے بن کر کیوں بیٹھے ہو؟ 6 اگست کو حرکت میں آتے ہو تو اب حرکت میں کیوں نہیں آتے ہو؟ بابا اسحاق, تمہیں فوری کاروائی کرنی پڑے گی. ہم سڑکوں پر عوام کو انشاءاللہ لائیں گے. ہم علماء سر کے کفن باندھ کے سڑکوں پہ انشاءاللہ آئیں گے. اگر تم نے یہ قاتل نہ پکڑے تو تمہیں یہ دن دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں کوئی عالم, خواہ بریلوی ہو, خواہ سنی ہو, خواہ بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, کوئی عالم علامہ بشیر چشتی کی قیادت کے پیچھے نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, آپ اس وقت کے لیے انتظار میں ہیں؟ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کرتے ہیں؟ جو وعدہ کرتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑا کریں. واخر دعوانا ان اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ربنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. اللہ ہمارے غلطی معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما. اے الہ العالمین, جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کو قبول فرما. اے الہ العالمین, حضور کی شفاعت نصیب فرما. علامہ بشیر چشتی صاحب اور دوسرے اکابرین کی عمر دراز فرما. اے اللہ, جو لوگ شہید ہو گئے ہیں, جو 5 علماء شہید ہوئے ہیں اور جو لاہور میں ہمارے ساتھ شہید ہوئے ہیں, اللہ ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ مولانا ضیاء القاسم صاحب کی عمر دراز فرما. اور جو کنونشن, اتنا عظیم کنونشن علامہ قاسمی نے بلایا ہے, اے الہ العالمین, ان کے کنونشن بلانے پر ان کو بہت زیادہ اعزاز عطا فرما. ان کو اے الہ العالمین ترقی عطا فرما. مولانا ضیاء القاسمی, علامہ نے چشتی اور دوسرے علماء جو اس کا صحابہ کا تعاون کر رہے ہیں, اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ خیر محمد.